bagi Rasulullah dan juga Muhammad wa alaikumussalam.
Muhammad.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کیسے استفادہ کریں، آزادی سے کس طریقے سے لیڈر کی فکر کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. سب کچھ ہمارے پاس فراہم ہو گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید جو کچھ ہمیں آزادی سے ملنا چاہیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو سمجھ سکیں، واقعات کو سمجھ سکیں، اس دنیا کو سمجھ سکیں جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ہر دور میں ذمہ داریاں مختلف ہوتی رہتی ہیں. پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ایک موقع پر کہ ہر دور میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے، دوسرے دور میں ذمہ داری تبدیل ہو جاتی ہے. اگر کوئی پچھلے دور کی ذمہ داری کو پھر بھی انجام دیتا رہے اور سمجھے اتنا ہی کافی ہے تو اس میں ناانصافی کی اپنے ساتھ. ایک بچہ اگر پانچویں کلاس میں ہے اور اس کی ایک امتحان کی تیاری ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی تیاری میٹرک تک بھی چلے گی، ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. اب حالات مختلف ہو گئے ہیں، اب امتحان مختلف ہیں، اب تیاریاں بھی مختلف ہیں، تقاضے مختلف ہیں. ہم اور آپ بھی شیعت میں ایسے ہی ہیں. ہم لوگوں کو 1400 سال ہو گئے سید الشہداء کی فکر سے وابستہ ہو گئے. خدا ممتاز نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نعمت کے تقاضے ہیں. ہر دور میں اس کی ایک ذمہ داری ہے. واقعہ کربلا کے فوراً بعد ایک ذمہ داری ہے. کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس ذمہ داری میں تبدیلی آتی ہے. آج کا دور مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑے بڑے نتائج لینے کا دور ہے. آج کے دور میں شاید اہم ترین کام یہ ہوگا کہ یہ سمجھا جائے آج اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سے طلب کیا کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور آپ ان ریسورسز سے اپنے اہداف تک پہنچنے میں فائدہ نہ اٹھائیں، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیوں ریسورسز کو استعمال نہیں کیا؟ مثلاً فرض فرمائیے آپ کا ہدف یہ تھا کہ آپ 100 انسانوں کی جان بچانا چاہتے تھے. آپ کے پاس ریسورسز بھی تھے کہ آپ 100 انسانوں کی جان بچا سکتے تھے، لیکن پہلے زمانے میں جب ریسورسز 5 افراد کے لیے تھے تو آپ نے 5 کی جان بچائی تھی. اب 100 کے ریسورسز آپ کے پاس ہیں اور آپ 10 انسانوں کی جان بچائیں اور یہ کہیں کہ میں نے پچھلے کے مقابلے میں دگنے انسانوں کی جان بچائی ہے، عدد میں تو دگنا ہے، 5 سے 10 ہو گیا ہے، لیکن ریسورسز کے مقابلے میں 1/10 ہے. ریسورسز آپ کے پاس 100 کے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے اب ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے ریسورسز کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، ہیومن ریسورسز، مواقع جو ہمارے پاس ہیں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا نے ہمیں بہت سارے موقع دیے. اور بالاخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے گزشتہ 30-40 سال میں جس حساب سے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں نے ہمارے بہت سارے راستے آسان کیے ہیں. صرف ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ ہم وہی کریں گے جو 20 سال پہلے کر رہے تھے، بس وہی کریں گے، میں نے کہا کہ وہ نہیں کریں گے جو 20 سال پہلے کر رہے تھے، وہ بھی کریں، اس سے بڑھ کر کریں، اس سے زیادہ کی ہمارے پاس طاقت ہے، اس سے زیادہ کی توانائی ہے. یہاں وہ جگہ ہے جو ہمیں روایت اور سادہ سوچنے سے بڑھ کر تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھ کے سوچنا پڑتا ہے. ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال آج سے اگر کوئی 30 سال پہلے مثلاً لبنان کے جوانوں سے کہتا کہ تم اتنی بڑی طاقت بن سکتے ہو، کوئی بھی قبول کرتا، ہم بھی قبول نہیں کرتے. اگر 30 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا لبنان کا شیعہ اس بڑی طاقت پہ پہنچے گا، کیسے ذہن مان سکتا تھا؟ جب ابتدائی طور پر لبنان کے شیعوں پر اہل بیت کے ماننے والوں نے کام کرنا شروع کیا ہے کہ بھئی یہ لوگ ایک مستضعف قوم ہے، مظلوم قوم ہے، تو وہ لوگ تھے جو دوسروں سے اپنے امن کی بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہ مارو. ان کا قتل عام ہوتا تھا، فاشا کے اندر غرق ہوئے ہوئے تھے، بدالی نامی ان کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی. تو یہ دوسروں سے کہہ رہے تھے ہمیں نہ مارو. 30 سال بعد اب اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ کوئی کافر طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی مشرک ظالم طاقت ایسی نہیں جو ان سے نہ ڈرتی ہو، سب ان سے ڈرتے ہیں. تصور کر سکتا تھا کوئی کہ 30 سال میں کوئی قوم نقشے کو اتنا بڑا تبدیل کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے. اس وقت ہم لوگ اپنے اندر ایک کمزوری احساس کر رہے تھے، شاید خدا تعالیٰ ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو. اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ٹھیک ہے ہم ہمت دکھائیں کہ ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, خدا تعالیٰ نے ایک نظام سمجھ میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں جتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کا خدا کے سامنے وعدہ کرے خدا اتنی ہی وسائل دیتا ہے اسے. ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ خدایا ہم تیرے دین کے نام پر کچھ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں, پھر خدا تعالیٰ دروازہ کھولے گا, مواقع فراہم کرے گا. البتہ یقیناً بغیر امتحان کے نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ اپنی ہر نعمت سے پہلے گویا اور ہر نعمت کے بعد قطعاً, نعمت سے پہلے شاید اور نعمت کے بعد یقیناً امتحان لیتا ہے, یقیناً امتحان لیتا ہے. تو جتنا ہم امتحان دیتے چلے جائیں گے خدا تعالیٰ کے سامنے ثابت کرتے چلے جائیں گے کہ پروردگار تیرے فکر کی خاطر تیرے دین کی خاطر امتحان دینے کو تیار ہیں, امتحان میں پڑھنے کو تیار ہیں, سرخرو ہونا جانتے ہیں, بڑی ذمہ داری ملے گی. اور اگر واضح طور پہ دیکھا جائے, کم از کم دیکھا جائے, تو الحمدللہ آپ کے سامنے ایک ملک ہے 16 کروڑ آبادی ہے, اس 16 کروڑ آبادی میں کام کرنے کی گنجائش بے تحاشا ہے. اس وقت بہت گنجائش ہے یہاں پر. یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 30 سال میں ہمارے لیے راستے بند ہوئے ہیں, تو کچھ جگہوں کے راستے بند ہوئے ہیں, بہت ساری جگہوں کے راستے کھلے بھی ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھنا پڑے گا کیا کمی ہے ہمارے اندر جو ہم راستوں کو نہیں کھول پا رہے ہیں. ورنہ دنیا میں راستے کھلے ہیں, سب کے لیے راستے کھلے ہیں, اہل بیت کے ماننے والوں نے سب نے ترقی کی ہے. دنیا کے کئی ملکوں کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں جو اگلے دنوں میں اپنی خدمت میں عرائض میں اشارہ کروں گا. تو دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے ماننے والے تھے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں, ہمارے لیے بھی کھلے ہیں اگر ہم اس کو احساس کریں اور انشاءاللہ ان تمام کے لیے جدوجہد کریں. اور ہدف صرف ایک ہدف ہو, کوئی ذاتی منفیت نہ ہو, کوئی قومی مفادات نہیں ہمارے, ہمارا صرف ایک ہدف ہے, ہم اپنے ایمان کے وجود کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. کب تک تحمل کریں کہ ہم نااہل ہیں اور امام تشریف نہیں لائے؟ کیوں ایسا ہو؟ یعنی خدا تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اہل ہو تو میں ایک انعام دوں گا, وہ انعام نہیں ہے, اس کا مطلب نااہلیت ہے, ابھی نااہل. تو ہم ایک قوم ہونے کے ناطے اس چیلنج کو قبول کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی اہلیت ثابت کریں گے, خدا کے سامنے اپنی اہلیت ثابت کریں گے, خدا تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں گے کہ خدا تو ہمیں ایک انعام دینا چاہتا ہے, ہم اس انعام کے اہل ہیں, اپنے انعام کے ہم پر بارش کر دو. جس دن اس بات کو ہم سمجھ گئے کہ ہمیں وہ انعام چاہیے, اس دن ہم قربانی بھی دیتے ہیں, ایثار بھی کریں, بداکاری بھی کریں, سب کے نتیجے نکلیں گے. الحمدللہ رب العالمین, دور اچھا دور ہے, یہاں شہادتوں کے پیچھے نتائج بہت زیادہ ہیں. بھارت ان تمام باتوں پر کچھ نہ کچھ توجہ دیتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. ہمارا موضوع امام کی وجود اقدس کے مناسبت سے کہ امام کی تشریف آوری پر خدا تعالیٰ نے ہم سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں, اس تبدیلی کو سمجھنا ہے. یہ تبدیلی کیا تبدیلی ہے جس کا خدا تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا؟ پس منظر میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ تمام انسانیت کسی اچھے وقت کا خواہ نہ خواہ انتظار کر رہی ہے. کوئی بھی فکر ہو, کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی مذہب ہو, حتیٰ جو غیر دینی افکار ہیں وہ بھی کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ہندو مذہب جیسے, کرسچینٹی, جوڈائزم, سب کے سب لوگ منتظر ہیں کہ کوئی اچھا وقت آنے والا ہے. ہم بھی معتقد ہیں, اسلام کے مسلمان بھی معتقد ہیں. بس یہ کہ کوئی اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے, اس میں ہم نئے نہیں ہیں, ہم سب کے ساتھ مشترک ہیں, پوری دنیا کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک خاص بات ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہودیت منتظر ہے کہ کوئی آئے گا اور اچھا وقت لے کر آئے گا, عیسائیت میں منتظر ہے, ہندوازم میں منتظر ہے. ہمارے ساتھ منتظر یہ, ہمارے ساتھ جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کو اسی وقت پکار سکتے ہیں, وہ ہماری آواز سن رہے ہیں, دوسروں میں ایسا نہیں ہے. ہندوازم معتقد ہے کہ کوئی آئے گا اور تبدیل کرے گا, کون ہے وہ, اس سے رابطہ ممکن ہے نہیں ہے. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تبدیل کریں گے، کیا ان سے رابطہ ممکن ہے؟ معتقد نہیں ہے کہ ممکن ہے. صرف شیعہ وہ واحد فرقہ ہے پوری دنیا کے آسمانی مذاہب کے اندر جو معتقد ہے کہ خدا کے نمائندے سے ابھی بھی رابطہ ممکن ہے، باقی سب کے خدائی نمائندے اپنے اپنے دور گزار کے جا چکے ہیں، صرف شیعوں کے اندر حجت خدا کا دور ابھی بھی باقی ہے. اور ظاہر ہے شیعہ اس حجت کی، اس دلیل کی وجہ سے جو کہتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا کا وجود مقدس نہ ہو زمین ختم ہو جائے گی. ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد علی اہلہا. بس ہم خدا تعالیٰ کی جو گویا انسانوں کی فطرت میں اس نے ایک عادت ڈال دی ہے کہ وہ اچھے وقت کے منتظر ہیں، ہم بھی اچھے وقت کے منتظر ہیں، اپنے امام کو نام کو جانتے ہیں، ان کی شخصیت سے رابطے کو پہچانتے ہیں، ان کے احوال کو دیکھ چکے ہیں، ان سے متصل ہونے کی دعاؤں کو بھی جانتے ہیں. ہم دوسروں سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہیں. یہاں پر ایک گفتگو یہ بھی ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہے، ہم کس چیز کے منتظر ہیں. اجمالی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جنگیں ہوں گی، تو کیا جنگوں کے منتظر ہیں، ہائے جنگوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ہم اس کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم منتظر ہیں ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جن واقعات کی تفاصیل ہماری روایت کے اندر بہت زیادہ ہیں. شاید ہی کسی موضوع پر اتنی روایات ہوں گی جتنا ظہور امام کے حوالے سے ہمارے پاس روایات. ظہور امام سے پہلے کی کیا حالات ہوں گے، ظہور امام کے وقت کیا حالات ہوں گے، ان کی تشریف آوری کے بعد کیا حالات ہوں گے، سب کو جمع کریں. کئی کئی جلد کتابیں بنتی ہیں، جیسے کہ اردو میں کتاب ترجمہ بھی ہوئی، منتخب اثر. منتخب الاثر عربی کی کتاب تھی جو اردو میں ترجمہ ہوئی جمال منتظر کے نام سے، جس میں کچھ روایات جمع ہوئی ہیں، بہت مستند روایتوں میں سے کچھ روایتیں جمع ہوئی ہیں، پوری ایک جلد کتاب بنتی ہے. ساری روایتوں کو جمع کریں تو عربی میں کچھ کتابیں چھپی ہیں جن کو موسوعہ تعبیر کیا جاتا ہے، کہ امام کے حوالے سے جتنی بھی روایات تھیں سب جمع کر لی، کوئی 10 جلدی بن گئی ہے، کوئی 15 جلد کی کتاب بن گئی ہے. اتنی روایات ہمارے پاس امام کی تشریف آوری سے پہلے اس زمانے میں اور اس کے بعد کے حالات میں موجود ہیں. ان سب میں کس چیز کا انتظار ہے؟ مثلا تشریف آوری سے پہلے کی جو روایات ہیں اس میں دنیا کا حشر بہت برا ہے، ظاہر ہے برے حشر تک انتظار نہیں کر رہے. برے حشر کو اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ تشریف آوری سے پہلے لوگ ایسے برے ہو جائیں گے، دین کی حالت یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی، تو اس لیے نہیں کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں اس کا انتظار نہیں کر رہے، یہ تو وہ برا وقت ہے جو قوم کے اوپر آئے گا. پھر ہم امام کی تشریف آوری کو دیکھتے ہیں روایات کے اندر، امام تشریف لائیں گے، انتظار بس اس لمحے کا ہے کہ امام تشریف لائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہزاروں روایات ہمارے پاس اور ہیں. امام تشریف لائیں گے پھر کیا ہوگا، پھر جنگیں ہوں گی، تو کیا جنگوں کا انتظار ہے؟ ہاں ایک اعتبار سے اس زمانے میں کچھ لوگ امام کی نصرت کریں گے، ہمیں نصرت کرنے کا انتظار ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے امام کے لیے کچھ کریں. یعنی اس مرحلے کے واقعی منتظر ہیں. کس اعتبار سے منتظر ہیں؟ 1400 سال سے ہماری نسلیں کہہ رہی ہیں یا لیتنی کنما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کے کہ جس کے جلد امجد سے ہم مسلسل کہہ رہے تھے کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اب تشریف لائیں تو ہم ثابت کریں کہ ہم سچے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے. ان کے جلد امجد سے بار بار کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا. اب انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے فرزند تشریف لائیں، اسی ہدف سے، اسی شخصیت کے ساتھ، انہی تمام نشانیوں کے ساتھ وہ پھر دشمنوں کے ساتھ میدان میں اترے، اس دفعہ ان کو حل بن ناصر نہ کہنا پڑے، اس دفعہ اتنے انصار ہوں کا ساتھ دینے والے. انتظار اس بات کا ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ہم بھی ہوں، یہ انتظار. بس ہمارا پہلا انتظار جان ساری کرنے کا انتظار ہے، چاہتے ہیں کچھ کریں. گویا ہم نے ان کے جد امجد کی قربانی کو دیکھا ہے، ان کی جد امجد کی قربانی پر گریہ بھی بہت کیا ہے، اس نے اس گریہ نے ہماری نسلوں کو مخروض کیا ہے. ہم ان کے قرض میں, ہم چاہتے ہیں اپنی جان کی قربانی دے کر اس قرض کو ادا کریں. یہ ایک انتظار ہے. خدا نے تعالیٰ اس انتظار میں ہم سب کو کامیابی نصیب کرے. شہادت کی اس طلب کو بڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ ہمارے سامنے شہادت کی منزلت کو واضح کرے اور شہادت کی طلب کو ہمارے اندر بڑھا دے, جس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جنگیں ہوں گی, جنگوں کے نتیجے میں امام کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس کامیابی کے بعد پوری دنیا کے اوپر اسلام کا دور دورہ ہوگا. ایک سوال ذہن میں آتا ہے, نظریاتی سوال, اس کے بعد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ پوری دنیا پہ پرچم میں اہل بیت لہرائے گا, اب کیا ہونا ہے؟ اب ہدف کیا ہے؟ یہ میں اپنی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ جس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, انتظار کے باوجود ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ میں حج کروں گا, سوچتا ہے میں احرام باندھوں گا, میں خانہ کعبہ کے لیے طواف کروں گا, میں منیٰ جاؤں گا, میں عرفہ جاؤں گا, قربانی دوں گا, ان سب چیزوں کا انتظار کر رہا ہے. وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب میں حج پہ جاؤں گا تو خدا کا بندہ بن کے دکھاؤں گا, یہاں پہ کوشش کیوں نہیں کرتا, یہاں سے شروع کروں؟ بھائی جب میں وہاں پہ جاؤں گا خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑا ہوں گا تو خدا متعلق سے اپنے آپ کو نزدیک پاؤں گا, یہاں نماز میں کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اگر کہیں کہ یہاں نماز میں مختلف افکار مجھے پریشان کرتے ہیں تو وہاں خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کر بھی پریشان کریں گے, وہاں پر بھی پریشان کریں گے. اگر وہ کہے میں وہاں پہ احرام باندھ لوں گا اور تیار ہو جاؤں گا تو یہاں جب تکبیرۃ الاحرام کیا کہوں تو کیوں نہیں تیار ہوتا؟ صحیح ہے کہ انتظار اچھا ہے کہ احرام باندھے گا, خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑا ہوگا, عرفہ اور منیٰ میں جائے گا, قربانی دے گا, لیکن وہ سب کام جس کا انتظار وہاں پہ کرتا ہے یہاں پر شروع کر سکتا ہے. اب اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, امام تشریف لائے, جنگیں ہوئی, جنگوں کے بعد کامیابی ہوئی, پوری دنیا کے اوپر امام کا پرچم لہرا گیا, اب کیا ہونا ہے؟ اب ہدف کیا ہے؟ اس کے بعد روایات ہمارے پاس موجود ہیں. روایات کہتی ہیں زمین و آسمان اپنے خزانے اگل دیں گے. ٹھیک ہے, زمین و آسمان نے اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیے. جو معدنیات نہیں ملی تھیں وہ مل گئیں, جو برکتیں نہیں ملی تھیں وہ مل گئیں, جو آسمان سے نعمتیں نہیں اتری تھیں وہ سب اتر گئیں. ہدف کیا یہی تھا؟ بس یہ ہدف تھا. اتنا بڑا انتظار ہوا, اتنی جنگیں ہوئی, امام کی تشریف آوری ہوئی, دنیا میں فتح ہو گئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین نے نعمتیں دے دی, آسمان نے نعمتیں دے دی, اس کا انتظار تھا بس. یہ اور کیا کیا چیز چاہیے ہمیں یہاں پہ؟ اب یہاں پر ایک اور باریک ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے, جس کے نتیجے میں یہ مشکل پیش آ سکتی ہے کہ منتظر اس وقت وہ نہیں کر رہا جو اس وقت بھی کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ سارا انتظار ختم ہو کر ایک جگہ پہنچ رہا ہے کہ پوری دنیا پہ پرچم اہل بیت لہرائے گا. اچھا جب یہ پرچم لہرا جائے گا تو ہم کس دن پہ پہنچیں گے؟ ہم غدیر کے حق ادا ہونے پر پہنچیں گے. صحیح, اگر حق کے غدیر پامال نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا امیر مومنین کی حکومت ہوتی؟ پوری دنیا پہ پرچم امیر مومنین لہراتا, اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ وہ اب شروع ہوگا. گویا 1400 سال انشاءاللہ کل امام کی تشریف آوری ہوگی. 1400 سال وقت ضائع کیا لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کر کے, ان کی خلافت کو غصب کر کے, ان کی حاکمیت کا انکار کر کے. امام تشریف لائیں گے, حاکمیت قائم ہو جائے گی, تو جو غدیر کے بعد ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کیا ہدف ہے؟ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے بعد ہدف کیا ہے. اس کے بعد بھی ایک ہدف ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ حاکم اچھا ہو, حاکمیت اہل بیت کے ہاتھ میں ہو. اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ حاکمیت اہل بیت کے ہاتھ میں حاصل ہو گئی. مثلا غدیر کے بعد ایک ظلم ہوا, امیر المومنین کی حاکمیت کا انکار ہوا اس سے کچھ خرابیاں آئیں. اب کیا ہے؟ آیا یہ منزل ہے؟ حکومت قائم ہونا منزل ہے؟ نہیں, حکومت قائم ہونا منزل نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک اور ہدف ہے, اس پہ بھی توجہ ضروری ہے. چونکہ اس پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں. اب میں تصور کو اس طرح سے لے کر آتا ہوں کہ امیر المومنین کی حاکمیت غصب نہ ہوتی, پرچہ میں امیر المومنین لہرا رہا ہوتا, آگے کیا ہونا تھا؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. تمام کوشش اس لیے ہوئی کہ حق اور حاکمیت اہل کے ہاتھ میں ہو. اگر اہل کے ہاتھ میں ہے تو کچھ خدائی اہداف حاصل ہونے ہیں. یہ جب اہل کے ہاتھ میں ہے, یہ بنیادی ترین کام قرار پایا, اور اب تک اس معاملے میں ظلم ہوا تو ہم نے 1400 سال وقت ضائع کیا. اگر حاکمیت اہل کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں, یہاں پر ایک اور مشکل ہے ہمارے سامنے. اس پوری کائنات کو خلق کر کے خدا کا ہدف کیا ہے؟ کیوں خلق ہوئی ہے؟ کیونکہ جب وہ حاکمیت بنے گی تب وہ ہدف پورا ہونا ہے. جب امیر المومنین کی حاکمیت اگر پوری دنیا میں چھا جاتی, مولا کی حاکمیت پوری دنیا میں چھا جائے گی, تب کیا ہوگا؟ پھر وہ ہدف پورا ہوگا جس کی خاطر دنیا نے خلق کی, خدا نے دنیا خلق کی ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ کچھ انسانوں کو کمال تک پہنچنا ہے. خدا مختار نے ہم لوگوں کو صلاحیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے, کمال حاصل کرنا ہمارا راستہ قرار پایا ہے. خدا مختار اپنے بندوں کو جن کو صلاحیت کے ساتھ بھیجا ہے کچھ کمالات تک پہنچانا چاہتا ہے. نہیں معلوم وہ کمالات کون کون سے کمالات ہیں. کچھ بندوں نے حاصل کیے ہیں, عجیب عجیب جگہوں تک پہنچ گئے. خدا چاہتا ہے یہ تعداد کم نہ ہو, یہ تعداد بہت زیادہ ہو. ہم جانتے ہیں, اگر کوئی پوچھے سید نبی اکرم کے دور سے لے کر اب تک کن لوگوں نے کمالات حاصل کیے, مثلا ہم کہہ سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے کمال حاصل کیا. صحیح؟ آیا خدا نے چاہتا ہے کہ چند انگوش شمار لوگ حضرت سلمان فارسی کی کمالات تک پہنچے؟ نہیں. مثلا ہم جانتے ہیں اس دنیا کے اندر اکثر لوگ فاسق و فاجر ہیں. اس وقت کی دنیا نااہلوں کے لیے, حاکمیت بھی نااہلوں کے ہاتھ میں, محکوم لوگ بھی نااہل ہیں. اور خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں دیکھنا چاہتا. حاکم بھی اہل دیکھنا چاہتا ہے, محکوم بھی اہل دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ مثلا وہ چاہتا ہے میں اور آپ کچھ کمالات حاصل کریں. ان کمالات کے لیے اس نے راستہ دیا ہے, شریعت کا راستہ. اگر حکومت نااہل کے ہاتھ میں ہو تو ایک مشکل پیش آتی ہے. جو لوگ کمال کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, نااہل حکومت نااہل معاشرہ ان کے راستے روک لیتا ہے, وہ نہیں چل پاتے. امیر المومنین کی حاکمیت غصب ہوئی, غصب کے نتیجے میں ایسے لوگ حکومت پر آئے جنہوں نے معاشرے میں ظلم پھیلا دیا. ظلم کے نتیجے میں جو لوگ عدل کے راستے پر چلتے, کمالات حاصل کرتے, وہ لوگ راستے میں رہ گئے, نہیں بڑھ سکے. آج کی مثال لے لیتے ہیں. فرض کرتے ہیں کوئی انسان رزق حلال کمانا چاہتا ہے, آسان ہے آج کے دور میں, بہت سخت ہو گیا. اگر یہ دور آخری دور ہے امام کی تشریف آوری سے پہلے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, تو اس دور کے روایات کے مطابق اس دور میں حلال کمانا آگ ہاتھ میں لے کر کھڑے رکھنے سے زیادہ مشکل ہے. روایت میں لکھا ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑے رہنا یہ آسان ہوگا, جس کے حلال کمانا مشکل ہوگا. حلال کمانا مشکل ہوگا. اچھا, اگر لوگ نعوذ باللہ حلال نہ کما سکے تو کیا ہوگا؟ جس کے شکم میں حرام جائے گا وہ حجت خدا کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. یہ طے شدہ بات ہے. عاشور کے دن سید الشہداء نے ارشاد فرمایا, جس کے شکم میں حرام جائے گا وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اب ذرا سوچئے, نااہل حکومت بنی, نااہل معاشرہ بنایا, نااہل معاشرے کی وجہ سے حلال کمانا مشکل ہو گیا. حلال کمانا مشکل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے شکم میں حرام گیا, اکثر کے شکم میں حرام گیا. اس حرام میں جانے کی وجہ سے لوگ اس ہدایت سے محروم ہو گئے جس کے اوپر چلتے تو کمالات حاصل کرتے. اب حل کیا ہے؟ یہاں خدا نے بتا کا کہا ہے، کہتا ہے حکومت اہل کو دو، حاکمیت اہل کو دو. جب حکومت اور حاکمیت اہل کے ہاتھ میں آئے گی تب کیا ہوگا؟ جب حکومت اور حاکمیت اہل کے ہاتھ میں آئے گی نظام عدل ہوگا، نظام عدل ہوگا، حلال کمائی کے راستے بند ہو جائیں گے، لوگ حلال کمائیں گے. جب لوگ حلال کمائیں گے ان کے لیے ہدایت کے راستے کو سننا، عمل کرنا آسان ہوگا. نتیجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کمالات تک پہنچیں گے، لوگوں کے لیے کمال کا راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا. پھر وہ دور آئے گا جس کو روایات کہتی ہیں زمین کے اوپر انسان فرشتوں سے بڑھ کر مقام حاصل کریں گے. ابھی ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ ایک بنیادی ظلم ہو گیا. کیا ظلم ہوا؟ امیر المومنین کی حاکمیت غصب ہو گئی، ظالمانہ نظام معاشرے کے اوپر طاری ہو گیا. اس ظالمانہ نظام کے نتیجے میں کمالات کے راستے بند ہو گئے. اب خدا نمتار کیا چاہتا ہے؟ واپس اس جگہ پہنچو جہاں پر پہنچانے کا حکم تھا، غریبی پیغام پہ عمل کرو. یعنی وہ جو نبی اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ جملہ منتظر ہے کہ کب لوگ اس پہ عمل کریں گے تب خدا کمالات نصیب کرے گا. منتظر خدا، امام تشریف لائیں گے، جنگیں ہوں گی، اس کا بھی انتظار ہے کہ جب جنگیں ہوں گی ہم جانے ساری کریں گے، جب جانے ساریاں ہوں گی تو امام کی حکومت قائم ہوگی. امام کی حکومت قائم ہونے کے نتیجے میں زمین و آسمان سے نعمتیں برسیں گی. لیکن یہ سب ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ اس ان سب کے ہونے کے بعد ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا، اہل بیت کا عدل دنیا کو نظر آئے گا. اس عدل کے نتیجے میں لوگوں کے کمالات تک پہنچنے کے راستے آسان ہو جائیں گے، کثرت سے لوگ کمالات کو حاصل کریں گے. پھر جو انکار کرے گا وہ شدید ترین عذاب کو اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمال کے راستے میں کوئی مشکل ہوگی نہیں. ابھی آپ تصور کیجئے ہمارے اور آپ کے پاس دسیوں بہانے ہیں. حق نہیں ہے کہ ہم بہانہ کریں، لیکن دسیوں بہانے ہیں کہ اگر ہم حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. اس راستے میں، اس زمانے میں اگر کوئی حق کے راستے پہ چلے گا ہر قسم کی آسانی اسے مل رہی ہوگی. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگ صدقے کے اثرات اتنے دیکھ چکے ہوں گے، صدقہ دینے کے نتیجے میں اتنے اثرات دیکھ چکے ہوں گے کہ صدقہ کثرت سے نکالیں گے اور لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اتنا لوگ صدقہ نکالیں گے، اتنا لوگ صدقہ نکالیں گے چونکہ اثرات دیکھ چکے ہوں گے کہ ہاں جب صدقہ دیتے ہیں تو مثبت اثر ہوتا ہے، اچھا اثر ہوتا ہے. اس اچھے اثر کو دیکھ دیکھ کر صدقہ نکالنے والے بہت ہو جائیں گے، ایک زمانہ پہنچے گا صدقہ لینے والے نہیں رہیں گے. اچھا اس دور میں چونکہ نظام عدل ہے تو جو صدقہ لینے والا ہوگا وہ بھی اس کو صحیح خرچ کر رہا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا فقر ختم ہوتا چلا جائے گا، برکتوں پہ برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ سب کس لیے ہوگا؟ تاکہ حق پہ چلنے والا آسانی سے اپنے راستے کو طے کرے، آسانی سے اپنے راستے کو طے کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کا مارکہ ختم نہیں ہوگا، وہ مارکہ اس وقت بھی باقی رہے گا، ذمہ داری اس وقت بھی رہے گی، وہی ذمہ داری جو اس وقت بھی ہے کہ کمالات کو حاصل کرو، اپنے نفس کے کمالات کو حاصل کرو. صرف یہ ہوگا کہ اس زمانے میں نظام عدل ہوگا اس لیے اس کو حاصل کرنا آسان ہوگا. آج کل کے زمانے میں نظام ظلم ہے، اس خاطر اس کو حاصل کرنا مشکل پڑ رہا ہے. بس ہماری ایک ذمہ داری ہے جو دونوں دور میں باقی رہے گی، اپنے آپ کو ترقی میں، اپنے آپ کو تزکیے کی طرف لے کر جائیں، اپنے آپ کو معنویت کی طرف لے کر جائیں، خدا المتعال کے راستے کی طرف لے کر جائیں. خدا المتعال ہمیں اور آپ کو اس راستے میں کامیابی نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم اسلام کی ہزاروں روایات کی روشنی میں اس وقت کے منتظر ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، وہ امام کے نام پر جو انقلاب آنا ہے وہ رونما ہوگا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں لوگ کمالات تک پہنچیں گے. لیکن یہ سب کام آسانی سے نہیں ہوگا، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ تبدیلی قطعی ہے، اس کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. رسول خدا کی روایت کی روشنی میں فرمایا جب تک میرے فرزند تشریف نہیں لائے قیامت نہیں آئے گی. ان کا تشریف لانا اتنا قطعی ہے کہ جو قیامت قطعاً آنی ہے وہ نہیں آئے گی جب تک امام تشریف نہیں لائیں گے. اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ. یہ کام آیا جبرن خدا انہیں اتار لے گا یا کہ نہیں دنیا والوں میں کچھ کرنا ہے تب وہ تشریف لائیں گے؟ یہاں پر بنیادی سوال ہے جو ہمارے اور دوسرے فرقوں اور مذاہب کے درمیان فرق بنتا ہے. شیعہ اس بات کے متفق نہیں ہے کہ امام کی تشریف آوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری یا مثلا دوسرے مذاہب کے لوگ جن لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کا آنا خود بخود ہوگا. شیعہ اس بات کا متفق نہیں ہے. شیعہ کہتا ہے خود بخود نہیں ہوگا، ہم کچھ کریں گے، تیار ہوں گے، پھر وہ تشریف لے کر آئیں گے. اس کا مطلب ہے منتظر ہمارے ہیں، ہماری تیاری کے منتظر، جبرن نہیں ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے پچھلی نسل تک اس موضوع پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سوچتے تھے امام خود سے تشریف لائیں گے. گویا ایک وقت خدا نے سوچا ہوا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا ہم کچھ کرنے وہ آئیں گے نہیں، اور برا بھی کریں تو رکیں گے نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. منحصر ہے زمین لوگوں کی تیاری کی، علم خدا میں ہے کہ کب ہوگا، لیکن منحصر ہے ان لوگوں کے اوپر، تیار ہوں گے امام تشریف لائیں گے. اچھا، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر امام کی تشریف جبری ہوتی، ہمارے ارادے کی کوئی دخالت نہیں ہوتی، تو ہم سے الجل کیوں کہلوایا؟ ہم سے یہ کیوں کہا کہ اپنے امام کی تشریف آوری کے لیے دعا کرو؟ ہم سے کیوں کہا کہ 313 تیار ہوں گے تب وہ تشریف لائیں گے؟ دسوں آیات اور برا سینکڑوں دعائیں سب سب ایک بار منتقل کر رہی ہیں، ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے. اور امام معصوم نے خود بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، آٹھویں امام نے جب جانشین کے لیے بیعت ہو رہی تھی، درود بھیجے گا ان کے نام پر، فرمایا ایک حق ہمارا تمہاری گردن پر ہے، ایک تمہارا ہماری گردن پر ہے. جب تم ہمارا حق دو گے جو کہ تمہاری گردن پر ہے، تو ہم تمہارا حق دیں گے جو ہماری گردن پر ہے. ایک اس دنیا کا حق ہے کہ امام رہنمائی کریں، ایک ان کا حق ہے کہ ہم اپنے ارادوں کو ختم کریں امام کے ارادے کے سامنے، تسلیم کریں اپنے آپ کو کہ مولا ہم آپ کے مطیع، ہم آپ کے فرما بردار. جب ہم حق دیں گے کہ امام ہم تیار ہیں ہماری رہنمائی کریں، تب تشریف لائیں گے، رہنمائی کریں گے. اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ ہمدردی ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ کم از کم ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. براہ راست رہنمائی اس وقت ہے جب ہم اپنے ارادوں کو تسلیم کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مولا ہم نے اپنے ارادے ختم کر دیے، اب جو آپ حکم فرمائیں گے وہ ہوگا، اور صدقے دل سے یہ بات کہیں گے. بس اس کا مطلب ہے جبری نہیں ہے، قہری نہیں ہے کہ بس اتنے 2000 فلاں امام تشریف لے آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں. لوگ تیار ہوں گے تو امام آئیں گے، نہیں تیار ہوں گے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے بھی جو اہل بیت کی تشریف آوری کا دور تھا اس میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کم از کم 2 دفعہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے. اہل بیت نے کہا فتح و نصرت نزدیک ہے، جس زمانے کا فرمایا وہ زمانہ گزر گیا، فتح و نصرت نہیں آئی. لوگوں نے پوچھا امام فتح و نصرت کیوں نہیں آئی؟ فرمایا تم لوگوں نے یہی غلطیاں کی، فتح و نصرت کا وقت ٹل گیا. سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے فتح و نصرت اس وقت پہ تھی، نہیں ساتھ دیا وقت ٹل گیا، بہت چلا گیا. اس کے بعد فتح و نصرت مثال کے طور پر آٹھویں امام کے دور کے لیے روایات موجود ہیں، جو فرمایا اس وقت فتح و نصرت نہیں ہوا، فرمایا تم نے یہی غلطیاں کی، تم نے ہمارے راز کو برملا کیا، تم نے ہمارے راز کو فاش کیا. بہت خوبصورت ایک تحزیر تجزیہ ہے، تحریر ہے، جو رہبر معظم نے انجام دیا ہے اپنی ایک تقریر کے دوران. اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ذمہ داریاں تھیں وہ انجام نہیں دیں، اس کے نتیجے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کو تاخیر کر دیا. اب بھی ایسا ہی ہے، جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے تشریف آوری کا امکان نہیں ہے. ہم تیار ہو جائیں گے، ہم کا مطلب میں اور آپ نہیں ہے، پورا معاشرہ. البتہ یہ بعد کے مراحل میں عرض کریں گے کہ کتنا معاشرہ، معاشرے کا کون سا حصہ ہے جس نے تیار ہونا ہے، میں اپنی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جب تیار ہو جائیں گے امام کی تشریف آوری ہوگی، بس جبری قہری نہیں ہے، ارادے کے اوپر ہے، ارادے کے اوپر ہے. سب کا سب اسباب پر ہوگا، سب کا سب عوامل اور اسباب کے تحت ہوگا. یعنی میں مثال کے طور پر یوں سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا, دنیا کچھ نہیں کرے گی, اچانک اتفاقاً کوئی تبدیلی ہو جائے گی. نہیں, ہرگز نہیں ہوگا, اتفاقاً کچھ نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم امام کی نصرت کریں گے, تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ امام کی نصرت کے لیے کیا چاہیے ہوگا. جب تک ہم وہ سب تیار نہیں کریں گے یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی زندگی کے 45 سال نصرت کی تیاری کے بغیر گزارے, 46 میں سارے امام تشریف لائے اور میں ان کے عوام انصار میں شامل ہو گیا. نہیں, ایسے اتفاق سے کیسے ہو سکتا ہے. دنیا کا اب تک کا انداز, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عوام انصار کی تاریخیں, ان کے واقعات سب بتا رہے ہیں کہ بالاتفاق کچھ نہیں ہوا, سب کا سب بالاسباب ہوا ہے. بس اگر ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو یا چند ایسے ہوں, اللہ کرے سب ایسے ہوں, کہ جو امام کی نصرت کی تیاری میں مشغول ہوں اور پھر امام تشریف لائیں اور ہم ان کے عوام انصار میں شامل ہو جائیں, ہاں یہ صحیح. لیکن ہم یہ سوچیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول رہے ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک اس موضوع کی اہمیت نہ ہو, کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے, اچانک امام تشریف لائے اور سب نے نصرت کر دی. نہیں ہونا چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دو بچے, ایک کوئی امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا, اور آخر میں جا کر دیکھیں نتیجہ ایک ہی ہو گیا. تو یا تو امتحان لینے والا نعوذ باللہ عادل نہیں ہے کہ وہ تیاری کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کو ایک جیسی جزا دے دیتا ہے, اور اگر وہ عادل ہے اور یقیناً عادل ہے تو پھر سب کا سب منحصر ہوگا تیاری کے اوپر. تیاری کریں گے جزا نصیب ہوگی, تیاری نہیں کی نعوذ باللہ تعالیٰ پھر جزا نہیں ہو سکتی. اس عمل کو ہم کہتے ہیں عالمی مہدوی انقلاب کی تقاضا. اس عمل کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر تبدیلی آنی ہے, اور مزید خواص میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا, وقت بہت کم ہے, چونکہ ایک پروگرام منچوری میں شہدائے عاشورہ کی مناسبت سے انجام پا رہا ہے, اور اس میں کے لیے درخواست کی ان لوگوں نے کہ ہم پروگرام کو کم کریں اور اس میں پہنچنے کی کوشش کریں. لہٰذا آج کے رائے اس کو مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو بعد کے ایام کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ اس سارا انقلاب جو عالمی انقلاب ہے یہ کوئی علاقائی نہیں ہے, پوری دنیا پہ ہونا ہے. کتنے لوگوں کی تبدیلی چاہیے, بنیادی طور پر کیا تبدیلی چاہیے, پوری دنیا میں کوئی تبدیلی چاہیے, کیا تبدیلیاں چاہیے, ان تبدیلیوں کے جو کچھ بھی تقاضے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کس چیز کے ذمہ دار ہیں. میرا اپنے خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ کہ میں نے اور آپ نے اپنے امام کے مقابلے میں جو ذمہ داریاں تھیں وہ انجام دی ہیں یا نہیں. اگر وہ ہم نے انجام دے دی ہیں, چاہے وہ تشریف کبھی بھی نہ آئیں, ہم وہاں پہنچ گئے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو ہم انجام نہ دے سکے, تو پھر ہماری زندگی بری ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, پھر ہمارا انجام اچھا نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. کہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لائیں, چاہے میری زندگی میں چاہے میری زندگی کے بعد, اور میں نہ پہنچ سکوں, تو ساری کی ساری کوشش آخر صرف اس بات پہ رک جائے گی اس وقت میں کس چیز کا ذمہ دار ہوں, وہ مجھے سمجھ میں آئے میں اس کے اوپر عمل کروں. اور ہم جیسے آدمی کو اس وقت سب سے امپورٹنٹ کام یہی سمجھ میں آتا ہے. لوگوں میں ایک طلب ہے, اس وقت کا زمانہ عجیب زمانہ ہے. میں نہیں سمجھتا اگر 50 سال پہلے امام کے نام پر کوئی پروگرام کرتا تو لوگ اتنی دلچسپی سے آتے, شاید نہیں آتے. اس وقت نہیں معلوم کیوں ایک عجیب طلب بنی ہوئی ہے ہر قوم کے اندر. مثلا الحمدللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ہمارے قوم کے اندر بھی کہ جب امام کے نام پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر تڑپ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے بولنے والوں پہ ذمہ داری ختم ہو گئی, حجت پوری ہو گئی, کہ کم سے کم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے ذمہ داری کیا ہے. باقی جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے, جو نہیں کرنے والے وہ نہیں کریں گے, لیکن یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ کرنے کا کام کیا ہے. اور آخر میں سید الشہداء سے ہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ مولا آپ کے نام پہ زندگی گزارے, آپ کا نام پہ ذکر کیا ہے, آپ کے فرزند کا انتظار کیا ہے, آپ کی ہی عنایت ہوئی تو ہم آپ کے فرزند کا ساتھ دے پائیں گے. یہ دنیا کا اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا. اس کو اس گہرائی میں دیکھیں, دنیا کو بنے میں اربوں سال ہو گئے. جو سائنس کی دنیا میں کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس نظام شمسی کو خلق ہوئے ہیں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں 5 ارب سال ہو گئے ہیں. جو کچھ ہمیں معلوم ہے ان تمام سالوں میں, جو کچھ ہمیں سائنس سے معلوم ہے 5 ارب سالوں میں یہ تبدیلی نہیں آئی ہے جو اب آنے والی ہے. اتنا بڑا امتحان حضرت آدم کے دور سے اب تک یہ تبدیلی نہیں آئی ہے جو آنے والی ہے. اتنا بڑا امتحان ہے. 11 ائمہ کے اصحاب کو وہ ذمہ داری نہیں ملی ہے جو اب ہمیں مل سکتی ہے اگر امام تشریف لے آتے ہیں. اتنا بڑا امتحان ہے, اتنا بڑا امتحان ہے. اب ذرا سوچیں جن لوگوں نے جنگ بدر میں امتحان دیا تھا کتنا بڑا امتحان دیا تھا, اب اس سے بڑا ہے. جنہوں نے جنگ مثال کے طور پر خندق میں امتحان دیا کتنا امتحان دیا, اب امتحان اس سے زیادہ سخت ہے. اور میں اس کو میدان کربلا کو دیکھ لوں, جنہوں نے کربلا کے میدان میں ساتھ دیا تھا, اب نہیں معلوم اب امتحان کیا امتحان. قسم یہ نہ سوچیں کہ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا, نہیں قطعاً نہیں ہوگا. کوئی کہنے والا یہ نہ کہے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام آسانی سے ہوگا, نہیں. میرے جیسا کہنے والا اگر کہے تو حماقت کرے گا. یہ کام یقیناً بہت سخت ہونا چاہیے. صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص عنایت ہمیں امام کے لشکر تک لے جا سکتی ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. بس آپ کے اور میرے اندر تڑپ ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے اور التجا ہونی چاہیے. اہل بیت کے در میں ایک خوبی ہے, یہ حساب کتاب سے نہیں دیتے, بے حساب دیتے, بے حساب دیتے. اگر ہم صلاحیتوں پر مانگیں کہ مولا ہمیں صلاحیت ہے کہ میدان میں پہنچا دے, تو نہیں ہے, نہیں ہمارے اندر صلاحیت. ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں, مولا سے کہیں مولا ہم حقیر ہیں, ہم فقیر ہیں آپ کے در کے. ان سے التجا کر سکتے ہیں کہ مولا آپ کی عادت ہے معافی مانگنے والوں کی معافی قبول کر لینی, آپ کی عادت ہے محتاجوں اور فقیروں کو دے دینے کی. ان کے ظہور کے دور میں بھی اگر کوئی محتاج ان کے در پہ پہنچتا تھا مانگتا تھا تو نہیں پوچھتے تھے معمولا تم اہل ہو یا نہیں ہو, نہیں پوچھتے تھے. ہم جیسا آدمی یہ کر سکتا ہے کہ ان کے در پہ پہنچے اور ان سے کہے مولا سیدہ کے چاہنے والے رحم کریں. اہلیت تو نہیں ہے لیکن آپ کے در کے بھکاری ہیں, زندگی آپ کے نام پہ گزاری ہے, ہم پہ رحم کر دیں. کسی طریقے سے اپنے خادموں میں شمار کرنے والا التجا کرنی ہے, ان کے سامنے التجا کرنے والے واسطے دیتے تھے, واسطوں کو بھی قبول کر لیتے تھے. کبھی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا واسطہ دیں تو سامنے والا کہتا ہے تمہارا اس سے کیا تعلق, وہ یہ کام نہیں کرتے. اگر رسول خدا کو کوئی ان کے نوازے کا واسطہ دیتا تھا قبول کر لیتے تھے. تو کبھی کوئی بدو مدینے میں آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا نبی سے کیسے گفتگو کرنی ہے, لوگوں نے آداب بتایا. نبی کے نوازے کو دیکھا سید الشہداء کو کندھے پہ بٹھا کر رسول خدا کے سامنے لے گیا, کہا میں جاہل ہوں مجھے نہیں پتا آداب کیا ہے, آپ کو آپ کے نوازے کا واسطہ قبول کر مان دیتے. میں اپنے مولا کو اور میں بتاپ اپنے مولا کو کیا واسطہ دیں, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تمام 12 ائمہ نے ام الائمہ پر گریا کیا, امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک سب نے بی بی کے ذات کے اوپر گریا کیا, ان کے مسائل پہ گریا کیا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کبھی امامت کو واسطہ دینا ہے تو ام الائمہ کا واسطہ سب سے زیادہ قبول ہے, اور یہ واسطہ زمین و زمان کو ہلا دیتا ہے, یہ سب کو ہلا دیتا ہے. کس لمحے کا واسطہ دیں, کس لمحے کا واسطہ دیں, آیا اس لمحے کا واسطہ دیں جب بی بی اپنے والد بزرگوار کا غم منایا کرتی تھیں,
क्रिया करते हैं या उस समय का वास्ता दें जब वो दरो दीवार के दरमियान पुकार उठी। उस सितम का वास्ता दें, उस लम्हे का वास्ता दें जब अमीर उल मोमिनीन ने अम्मामा उतार के मातम करना शुरू किया था। अगर माँ की ममता देखनी है तो उस लम्हे का वास्ता दें जब सैयद शहादा अलविदा के लिए आए, खड़े होकर कहा मेरी माँ मुझसे अलविदा करे, मैं अलविदा नहीं करूंगा। उम्मे सलमा ने समझाया है परसन आपकी वालदा दुनिया से रुखसत हो गई, गोया फरमाया मैं हुसैन हूं, अपनी माँ को जानता हूं, ये मुझे पहचानती है। नहीं मालूम वो कौन सा लम्हा होगा जब बीवी का हाथ कफन से बरामद हुआ, ये तो शादा को अपनी गोदी में ले लिया और निदाए दहली आई कह रहा है अली बच्चे को हटा दो, कोहराम बबा हो जाएगा। आया ये वास्ता दे या एक और वास्ता दे, जब बच्चा माँ की गोद में नहीं आ रहा है सैयद शहादा तक गर्दन से बा हो रही है और फातिमा तड़प रही है, अरे मेरे बच्चे को किस जोर में मार रहे हो।
نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان کی شہادتوں کا، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار زندگی ان کے نام پر گزاری ہے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار نہیں معلوم کون کون سی توفیقات تو نے ہمارے نصیب کی ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے حد صورت اہل بیت کے ہمراہ و محشور فرما، ان کی شفاعت سے کامیابی نصیب فرما، ان کے چانے ساروں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تمام دعائیں تمام انتظار تیری حجت کا، اے پاک پروردگار جو زبان سے نام جانتا ہے وہ بھی، جو زبان سے نام نہیں جانتا وہ بھی تیری حجت کا منتظر ہے، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے زبور مبارک میں تاجید فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے چانے ساروں میں قرار فرما، ان کی شہادتوں کے سبقے میں سید الشہداء کے ذکر کے سبقے میں اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم